لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورة فاتحة کی حدیث ختم ہو چکی تھی. لا صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم, كان يستفتح القراءة الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين, وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه, ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأس من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما, وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا, وكان يقول في كل ركعتين التحية, وكان يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى, وكان ينهى عن عقبة الشيطان, وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع, وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صلات اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے تھے. کان یستفتح الصلاۃ بالتکبیر, اللہ اکبر کہتے تھے. اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ, اللہ اعظم, اللہ عالم, اللہ القوی, یہ سب کہنا جائز نہیں ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کو حرام کرنے والی چیز اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر کہہ کے جب داخل ہو گئے نماز میں تو نماز کی ممنوع چیزیں حرام ہوگی. نماز سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ تحلیلها التسلیم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کان یستفتح الصلاۃ بالتکبیر, اور اس کو کسی اور زبان میں کہنا بھی جائز نہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور زبان میں اللہ اکبر نہیں کہا, اور نہ صحابہ کرام نے, جو کہ نئے نئے مسلمان بھی ہوتے تھے ان سے یہ ثابت نہیں کہ وہ اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ بزرگ ترس یا اللہ بہت بڑا ہے یہ کہہ کر کے نہیں کرتے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قراءت شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے, یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جہری نمازوں میں تو آپ امام تھے ہی, امام کی آواز ہر ایک سنتا ہے. سری نماز میں اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نماز جہری رہی ہوگی, لیکن ضروری نہیں ہے, کیونکہ بہت سے صحابہ پوچھ کر کے بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کیا پڑھتے ہیں, کیسے شروع کرتے ہیں. جیسے کہ اس سے پہلے حدیث بیان کی جا چکی ہے کہ نماز اللہ اکبر اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے درمیان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چپ رہتے تھے, یعنی چاہے وہ نماز سری ہو یا جہری ہو اس میں آپ چپ رہتے تھے, پھر قراءت شروع کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسکاتک بین التکبیر و بین القراءۃ ماذا تقول فیہ, آپ جب قراءت اور اللہ اکبر کہنے کے درمیان چپ رہتے تو اس میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا اقولو اللہم باعد بینی و بین خطایا. تو اس طرح کی حضرت عائشہ کی یہ حدیث بھی سری اور جہری دونوں نمازوں کو شامل ہے. یہ نہیں کہ جہری میں تو سنا ہوگا اور سری میں پتہ نہیں کیا پڑھتے تھے, نہیں. قراءت الحمدللہ رب العالمین, یہاں ایک اشارہ یہ بھی سمجھ لیں آپ کہ کیا بسم اللہ با آواز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے, اس کا انکار نہیں ہے. اس میں اس حدیث سے یہ لینا کہ آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے یا بسم اللہ با آواز نہیں پڑھتے تھے یہ چیز صحیح نہیں ہے, کیونکہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ بسم اللہ سے شروع کرتے تھے. دونوں حدیثوں میں توفیق اور تطبیق کی شکل یہ ہے کہ کہ چونکہ بسم اللہ ایک عام ایسا ذکر ہے کہ جس سے ہر چیز کو شروع کیا جاتا ہے، اس وجہ سے حضرت عائشہ نے بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ تو ہر سورت کے شروع میں ہوا کرتی ہے، الحمد سے شروع کرتے تھے، یعنی قل ھو اللہ سے نہیں شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ نہیں پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء رسول اللہ نہیں پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ پڑھا. تو اس سے بسم اللہ پڑھنے کا انکار نہیں ہے. رہ گئی بات کہ اگر جہری نماز کی بات ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ بسم اللہ با آواز نہیں پڑھتے تھے. تو اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے علماء کا کہ بسم اللہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تھا، کہتے ہیں اذا قرأتم بأم الكتاب فقرأوا بسم اللہ فإنها احدى آیاتها. اس کو مرفوع یعنی پیارے رسول کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ فتویٰ ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ یہ ایک اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کا امکان ہے کہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہو کہ بسم اللہ الحمد کا ایک سورت ہے. دوسری صورتوں میں بسم اللہ سوائے سورہ نمل کے اس کو بسم اللہ کا سورت کا جز نہیں سمجھتے ہیں. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، تو وہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے. لیکن اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یعنی جب بھی آپ پڑھیں. اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایات میں آیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے تھے اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد آپ دعا استفتاح پڑھتے تھے، پھر پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک دوسری روایت میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اس وجہ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ لینا کہ آپ بالجہر بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز مشہور سورہ فاتحہ سے تھی، سورہ فاتحہ کے بارے میں وہ لوگ جانتے تھے کہ بسم اللہ اس کا ایک جز ہے، یا بسم اللہ ہر کام کے شروع میں کیا جاتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے نہیں کہا کہ قرآن شروع کرتے تھے بسم اللہ سے، بسم اللہ کے بعد پھر کیا پڑھتے تھے بات رہ جاتی، اس وجہ سے انہوں نے بسم اللہ کو چھوڑ سورہ فاتحہ کا پہلا جز جو مشہور ہے الحمدللہ رب العالمین اس کا ذکر کیا. قرآن آپ شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، تو اس میں آدمی کو اختیار ہے کہ جہری نماز میں بسم اللہ بالجہر پڑھے قرآن کے ساتھ، اور سورہ فاتحہ جب سری نماز ہے تو جس طرح سری طور پر سورہ فاتحہ پڑھے گا سری طور پر بسم اللہ ہی بھی پڑھے. اور اگر جہری نماز میں بھی بسم اللہ کو آہستہ آواز سے پڑھ کر کے الحمد بالجہر پڑھ رہا ہے تب بھی وہ جائز ہے، کیونکہ روایات مختلف آئی ہیں صحابہ کی، اور یہ نہیں کہا جاتا، یہ نہ کہیں آپ کی نئی حدیث ہے آپس میں مختلف ہے پتہ نہیں کون صحیح ہے، نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں نماز جو صحابہ کے سامنے پڑھی، کبھی آپ نے اس طرح پڑھی کبھی اس طرح پڑھی، جس کسی نے جس طرح سنا اسی طرح لوگوں کے سامنے بیان کیا، ہر ایک اپنے بیان میں سچا ہے. مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جہری نماز میں اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین شروع کر کے پڑھتے ہیں جائز ہے، اور اگر آپ بسم اللہ دل میں پڑھ کر کے پھر الحمد سے شروع کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے. وہ کان ادارہ کا عالم یشق تراسو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو سر کو نیچا نہیں کرتے تھے نہ زیادہ اونچا کرتے تھے، دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ پیٹھ کے برابر ہوتا تھا، یہ ہونا چاہیے. ولیکن بین ذالک، اس کے درمیان، بعض لوگ ایک دم نیچے کر لیتے ہیں اور ہاتھ کو آپ جب اس طرح کر لیں گے تو غلط ہو جائے گا، سر نیچے ہو جائے گا، ہاتھ کو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ تانت کی طرح تان لیتے تھے، یعنی ہاتھ سیدھا ایک دم ہو، جب سیدھا رہے گا تو ہر آدمی کا ہر جز سر اور پیٹھ کا لیبل بھی برابر رہے گا. وکانہ بین ذالک، وکانہ اذا رفع راسہ من الرکوع، آپ جب رکوع سے سر اٹھاتے لم یسجد حتی یستوی قائماً، پورے طور پر کھڑے ہو لینے کے بعد آپ سجدہ فرماتے تھے. وکانہ اذا رفع راسہ من السجدۃ لم یسجد حتی یستوی جالساً، سجدے سے جب آپ سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک آپ پورے طور پر اطمینان سے بیٹھ نہ جاتے ہیں، استوا جالساً. وکانہ یقول فی کل رکعتین التحیہ، چار رکعت والی نماز ہوتی تھی تو اس میں ہر دو رکعت پر آپ التحیات پڑھتے تھے، یعنی تشہد. وکانہ یفرش رجلہ الیسری وینصب الیمنی، آپ بایاں قدم پیٹھ جس کو کہتے ہیں، پاؤں تو پورا ہو جاتا ہے گھرنے سے اور اس سے لے کر کے، لیکن پیٹھ جو ہے قدم جو ہے بایاں بچھا لیتے تھے آپ اور دائنا کھڑا رکھتے تھے. وقان عقوبت شیطان، شیطان کی طرح زمین پر سرین رکھ کر کے ہاتھ کو اٹھا کر کے بیٹھنے سے آپ منع کرتے تھے. ایک یہ شکل ہے. ایک یہ دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی اپنی دونوں اپنے دونوں پیروں قدموں کو کھڑا رکھے اور ایڑی پر بیٹھے. یہ سجدے کے درمیان تو جائز ہے لیکن تحیات میں اس طرح کا جائز نہیں ہے. وقان ینہا یفترش رجل ذرائع افتراس السمع، درندوں کی طرح ہاتھ بچھا کر سجدہ کرنے سے منع فرمایا. وقان یختم الصلاۃ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ختم کرتے تھے بالتسلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے. السلام علیکم صرف کہنا جائز ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا صرف جائز ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہتے تھے. پیارے رسول کے سلام کی تین شکلیں ہیں. ایک تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دائنے طرف کرتے تو بائیں طرف کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، برکاتہ نہیں کہتے. اور ایک طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے، السلام علیکم جب کہتے ایک سلام بھی کرنا جائز ہے تو داہنے طرف تھوڑا سا مڑ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے، چہرہ داہنے نہ پھیرتے نہ بائیں پھیرتے. یہ شکل بھی پیارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات سے ثابت ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ مختلف اوقات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین قسم کے طریقوں سے سلام پھیرا ہے. ایک تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ فقط کہہ کر کے. یعنی تینوں طریقے سے السلام علیکم صرف کہیں، ورحمۃ اللہ زیادتی کریں یا برکاتہ زیادتی کریں، سب جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ اور دوسری کوئی چیز نماز سے خارج کرنے والی نہیں ہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم نے مذاہب کے بعض مذاہب کی کتابوں میں دیکھا ہے مذاہب کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، سلام پھیرنا السلام علیکم کہہ کر کے نماز سے نکلنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ وہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں کتاب میں الخروج بسنغی، اپنے طور پر کوئی ایسا کام کر لے وہ واجب ہے. یعنی یہ کہ بغل میں تفاح رکھے ہوئے تھا، کھجور رکھے ہوئے تھا، تحیات پڑھ کے کھانا شروع کر دیا السلام علیکم پھیرے بغیر، اسی طرح اور کچھ کر دیا. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ان میں تصریح کی ہے کہ اگر ریا بھی اس کی کھل گئی اس وقت تو نماز پوری ہو گئی. لیکن صحیح مسئلے کے مطابق سلام سے تھوڑا پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو واجب ہے کہ جا کر کے نیا وضو کرے، پھر اس کے بعد آ کر کے نماز کو لوٹائے، پھر سلام کے ذریعے سے نکلے. کیونکہ سلام بھی یہ جز ہے نماز کا. خروج بھی سنیں یہ جائز نہیں ہے. آپ ذرا کو مذکورات کو گھر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ادھر یہ غلط ہے اس طرح بیٹھتے ہیں بیچ میں، نہیں ٹھیک کرے ادھر کر دیں دور. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسہ من الرکوع، متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عمر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے کان اذا یرفع یدیہ حذو منکبیہ، آپ اپنے دونوں موڑھوں کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. یہ نہیں کہ ہاتھ یہاں سے مراد ہیں، ہاتھ کا آخری حصہ دونوں موڑوں تک. ایک روایت میں آیا ہے شہمت اذنے، زیادہ سے زیادہ یہاں تک اٹھائیں، یہ آخری حصہ کان کے لو کے برابر ہو، اس سے اونچا اٹھانا پیارے رسول سے ثابت نہیں ہے. اور جو لوگ یہاں پکڑ کر کے اس طرح کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں یا اس طرح کر کے شروع کرتے ہیں، یہ چیز مشروع نہیں ہے. دو ہی شکل ثابت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حج و منقبے موڑوں کے مقابل، یا پھر زیادہ سے زیادہ شہمت الاذنین جو حدیث میں آیا ہے اس سے آگے. اور بہت سے لوگ ایسا اٹھا کر کے کرتے ہیں، یہ سب چیز سنت کے خلاف ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کو باریک سے باریک طریقے پر سمجھ کر کے اس پر عمل کریں. وہی دقت حسرات، جب آپ شروع کرتے تھے تو اس طرح شروع کرتے تھے، وہی دقت پر علی رکوع، جب آپ رکوع جاتے ہوئے رکوع کو جانے کے لیے آپ اللہ اکبر کہتے تب بھی آپ موڑوں تک اٹھاتے تھے. وہی رفع راسہ من الرکوع، جب آپ سر اٹھاتے تھے رکوع سے تب بھی آپ ہاتھ اٹھاتے تھے موڑوں تک، موڑوں کے برابر. یہ حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم کی تصحیح سے صحیح روایت ہے اور یہی سب سے صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت کچھ اختلاف ہے، جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے وہ تو ہاتھ نہ یہاں باندھتے نہ وہاں باندھتے نہ یہاں باندھتے کہیں نہیں باندھتے، اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں باندھتے، یہ بھی چیز غلط ہے بہرحال پیر رسول کی سنت کے خلاف. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو ہاتھ صرف اللہ اکبر کہہ کے اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے بعد کسی وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے، یہ چیز بھی سنت کے خلاف ہے. رہ گئی بات ان لوگوں کا عذر کیا ہے، عذر تو ہے کچھ، اس میں کوئی شک نہیں، کچھ نہ کچھ سبب ہوگا، کیونکہ ائمہ کے اختلاف کا سبب ضرور ہوتا ہے. اس میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی اور اس کے انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد ہاتھ کہیں نہیں اٹھایا، بس یہ ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دیکھا اس طرح کرتے تھے. آپ ایک چیز ایک ٹوک سمجھ لیں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف منسوب کرنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیارے رسول کو اس طرح دیکھا، یہ صحیح نہیں ہے. البتہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا خود اپنا فعل صحیح سند سے ان سے ثابت ہے کہ وہ ایسا کیا انہوں نے اور اس طرح نماز پڑھی یا پڑھتے تھے. اگر یہی بات رہی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک خصوصیت، ایک خاص ان کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا جس کو امام نسائی وغیرہ نے خاص باب کے تحت ذکر کیا ہے، باب التطبیق، رکوع کے وقت ہاتھوں کو تطبیق کرنا. تطبیق کا مطلب یہ ہے کہ صحیح روایات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ رکوع کے وقت رکبتین پر دونوں گھٹنوں پر آپ ہاتھ اس طرح رکھ لیتے تھے کہ پورے طور پر ام کنا کا لفظ ہے کہ اس کو پکڑ لیتے تھے. اس کی تعبیر بعض علماء کی ہے کہ لقمہ بنا دیتے تھے ہاتھوں کے لیے رکبتین کو اس طرح، اور انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے کہ وہ، یہ نسائی وغیرہ میں ہے، امام نسائی کی روایت ذکر کیا انہوں نے کہ رکوع کے وقت وہ ہاتھ اس طرح رکھتے تھے، ایسے رکھتے تھے، اس طرح رکھنے کے بجائے ایسے رکھتے تھے. اچھا، امام نسائی نے روایت نقل کی اور پھر اس کی تردید کی ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. بارہ، لیکن اگر لینا ہی ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود پیارے رسول سے ثابت نہیں ہے. جو چیز پیارے رسول کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت نہیں لینی ہے تو یہ بھی لینی چاہیے، لیکن وہاں بڑی سختی سے اس پر عمل ہوتا ہے. حقیقت ہے، مشورہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح سے صحیح روایت کو لے کر کے ہمیں اسے عمل کرنے کی ہی تلقین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کی شان میں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. حسن اور احسن، یعنی یہاں تک کہ اگر کوئی چیز اچھی ہو اور ایک سب سے اچھی ہو بات ہو تو مسلمانوں کو سب سے اچھی بات لینے کا وصف اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے بتایا ہے کہ الذین یستمعون القول، جو لوگ بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت، ان کا احترام، ان کا علم، ان کا فضل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کنیف ملیا علما، وہ ایک کوٹھری ہے جو علم سے بھرے ہوئے ہیں، ایک گھر ہے جو علم سے بھرے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہر ایک کی کوئی اپنی خاص رائے رہی ہے دوسرے صحابہ کے علاوہ. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے صحابہ سے بھی دیکھا جائے کہ اگر یہ چیز ثابت ہے تو اس کو لیا جائے. چار آدمی ایک طرف اور ایک آدمی ایک طرف، عقل کس چیز کو چاہتی کہ اس کو لیا جائے؟ عقلی طور پر بحث کیجئے. ہمارے اس عام مجارٹی کے مسائل میں عام طور پر لوگ ہوتے ہیں، ہر محلے کے کچھ ممبر ہوتے ہیں جو مسائل حل کرتے ہیں، اس میں بھی مسائل انہی قرا یا کثرت رائے یا اور کچھ ہی سے عمل کیا جاتا ہے. ہر چیز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشاور اور بالامر کا بھی مشورے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اکثریت جس طرف جا رہی ہے اگر وہ سنت اور حدیث کے خلاف نہیں تو اس کو لیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ فعل کی رکوع کے بعد وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، دوسرے صحابہ کے افعال کے تناظر میں دیکھا جائے تو کیا وہ بھی ایسا کرتے تھے؟ نہیں، آپ کو ملے گا ایسا. معدود چند اگر ملے ہیں ان کے ساتھ تو دو ایک تین کے علاوہ آپ زیادہ نہیں گن سکتے. اس کے علاوہ دوسرے صحابہ جو راوی ہیں اس حدیث کے یقیناً اس کے خلاف نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے وجہ ترجیح جو رہ گئی بعض مذاہب میں یہ کہ ہمارے امام نے اسی کو اختیار کیا ہم اسی کو لیں گے. نہیں, ہم یہ کہیں گے کہ نہیں, صحابہ کرام کی اکثریت, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الائمہ تھے, آپ کا جو فعل صحابہ کرام کی اکثریت نے اختیار کیا ہے اس کا لینا وہی افضل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی بہت سی چیزیں اپنی خاص ہیں, لیکن بہت سے صحابہ جو وہ کام نہیں کرتے تھے, یہ کہا جائے اگر کوئی کر لے تو جائز ہے, لیکن زندگی بھر اسی کو عمل رسول بنا لینا یا یہ ثابت کرنا کہ پیارے رسول کا عمل یہی تھا, یہ چیز اچھی علمی طور پہ بھی نہیں لگتی ہے. حقیقت میں اس کو جب بحث میں آپ دیکھیں گے تو بحث واضح نہیں رہتی ہے. ایک دم واضح بات متفقون علیہ بخاری اور مسلم کی سب سے صحیح روایت, جس میں کوئی جھول نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے رکوع کے بعد. لیکن اب مسائل کے اختلاف میں, مذاہب میں آپس میں اختلاف کا سب سے بڑا جو سب سے بڑی نشانیاں جو رہ گئی, یہی چند مسائل رہ گئے ہیں. اور جو شخص ہاتھ اٹھا لے وہ گمراہ ہے, جو ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے وہ صحیح ہے, کیونکہ یہ لوگ خوارج ہیں اور دین سے نکلے ہوئے ہیں. اور چند ہی دن کا یہ ایک کتاب میں نے دیکھی, ایک صاحب نے لکھا ہے, مسائل یہ سب چھیڑا کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں لوگ. ایک چیز جانتے ہیں آپ کی دنیا میں اللہ کے فضل سے ہمیشہ ایک قوم, ایک جماعت, ایک ٹیم ایسی رہے گی, پیارے رسول نے فرمایا ہے, جو پیارے رسول کی سنت کو ٹٹولے گی اور اس کی ٹوہ میں رہے گی, ایک ایک سنت مل جائے گی اس پر عمل کریں گے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہیں کچھ دوسرا کچھ کریں گے, لیکن اب مسائل کو ہر وقت چھیڑ کر کے اور اس سے نیا معاشرے میں گرمی پیدا کرنا, اختلافات کی اور دوسری چیز. ابھی ایک کتاب نکلی ہے جو اسی مسائل پر مشتمل, اس میں ایک صاحب نے حاشیہ چڑھایا ہے, اور کتاب کا جو لکھا ہے انہوں نے وجہ تعلیم کہ ہم نے یہ کتاب کیوں لکھی, اس میں لکھا ہے کہ میں نے سنا کہ بعض اپنے مذہب کے لوگ نکل کر کے اہل حدیث ہو گئے ہیں, اس وجہ سے ہم نے یہ چیز لکھی ہے تاکہ لوگ ہدایت پر آ جائیں. اب وہ ایک صاحب آئے جو ان کے شاگرد ہیں یا جو کوئی بھی ہوں, بہرحال انہوں نے اس لفظ پر, اہل حدیث پر جو نوٹ چڑھایا ہے, حاشیہ چڑھایا ہے, وہ بہت تکلیف دہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ایک ایسا فرقہ ہے جس کا پوری تاریخ میں کوئی وجود نہیں تھا, اور یہ انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوا ہے فرقہ, اور اس زمانے میں جبکہ عرب میں پیسے زیادہ ہوئے تو وہ ان سے زیادہ قربت کرنے کے لیے اپنے کو اہل حدیث ظاہر کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بھی اہل حدیث سے تبھی تو قربت ہوگی, یعنی اس طرح کی غلط بات کہہ گئے ہیں. اچھا یہ کہتے ہیں, دوسری بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صحابہ کے دشمن ہیں, ان کا عقیدہ اور ان کا عقیدہ ایک ہے, یعنی اس طرح کی باتیں کہہ گئے ہیں. یہ چیز حقیقت میں چھیڑنی نہیں چاہیے اب, لیکن مسئلے کی حد تک ایک چیز ہے, آپ ثابت کریں. صحیح مسئلہ اگر ہے تو اس کو ایمانداری کے ساتھ, صحیح نقطہ نظر سے اور صحیح اصول کی بنا پر اس کو ثابت کریں, ہر ایک لینے کے لیے تیار رہے گا. لیکن بہرحال یہ چیز واضح ہے کہ جو چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو گھما پھرا کر کے, کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا ہوگا کبھی تو ایسا کہا, ٹھیک ہے, آپ ان سے مرفوع طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ثابت نہیں کر رہے تھے, ان کا ایک فعل ہے, کسی وجہ سے کیا انہوں نے. تو اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے رسول سے جو چیز واضح طور پر ثابت ہے, جس میں کوئی جھول اور کوئی شبہ نہیں ہے, اس کو لینا چاہیے. یا یہ کہ جس میں شبہ ہے کہ پیارے رسول نے اس کو چھوڑ دیا ہو, کبھی کیا ہو, ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں, کبھی کیا ہو تو کبھی وہ ایسا کر لو, اور کبھی تو یہ کہو کہ یہ بھی جائز ہے. یہ چیز غلط ہو جاتی ہے, نہ کہنا اس کا اور اس کو غلط کہنا, یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. بہرحال تو مشورہ یہ ہے کہ اس باب میں جھگڑا زیادہ نہ کیجیے, اور صحیح مسئلے کی تلاش کیجیے. اگرچہ ہم کسی مذہب سے متعلق پلے ہیں, بڑھے ہیں, پڑھے ہیں, سب کچھ ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے مذہب نہیں بدلا, اللہ کا شکر ہے کہ نطفہ الحمدللہ دادا پر دادا سے اہل حدیث کا نطفہ ہے. یعنی یہ کہ حق لینا ہے ہر جگہ سے. ہمارے یہاں کچھ لوگ آئے, والدین بتاتے ہیں کہ آئے اور بڑی کوشش کی کہ جمعہ مت پڑھیے, کیونکہ گاؤں میں ہم لوگ دیہات کے ہیں, الحمدللہ دیہات کا ہونا بھی اللہ کی ایک مہربانی ہے, صحیح بات ہے, الحمدللہ طبعی طور پر وہاں سب کچھ الحمدللہ, یعنی فطری طور پر لوگوں کی پرورش ہوتی ہے. آئے اور انہوں نے کہا کہ نماز مت پڑھیے جمعہ کی, نماز جائز نہیں ہے دیہات میں. دادا نے کہا کہ دیکھیے, نماز تو ہمارے خیال سے ہر ایک پر فرض ہے, اور اللہ تعالیٰ, ہم ترجمہ پڑھتے تھے, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن جب اذان ہو تو دوڑ پڑو. تو کیوں نہیں کہا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ شہر میں نہیں، دیہات میں نہیں، شہری میں صرف دوڑ پڑو؟ اب وہ بیچارے آئیں بائیں ہیں سب، انہوں نے کہا دیکھیے جو چیز صحیح ہے انشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس مسائل میں بھی تحقیق علماء نے کی ہے، ہندوستان کے علماء نے جس طرح تحقیق کی ان سب مسائل میں اور دوسری جگہ اس طرح نہیں ملتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے ہمارا وتیرہ کہ پیارے رسول ہمارے مقتدا متبع، اگر پیارے رسول کی بات نہ ملے تو کسی امام کی بھی لے لیں. اور یہ کہنا کہ ہم صرف ہی نہیں کہ یہاں غلطی ہو جاتی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ مفتی صاحب سے کہا جائے کہ ہمیں صحیح مسئلہ بتاؤ، مفتی صاحب کو چاہیے یہ بتائیں کہ صحیح مسئلہ یہ ہے، نہیں صرف کسی امام سے پابندی. حقیقت یہ ہے کہ اس کا نتیجہ امت میں کبھی اچھا نہیں رہا ہے، یہ چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیں اور کسی سے دشمنی مت رکھیں. آپ سمجھا دیں، لڑائی جھگڑا اس حد تک کی بول چال ختم کر دیں، نکاح اور طلاق بھی توڑوا دیں، یہ چیز بہرحال اللہ کو پسند نہیں ہے. اختلاف برائے اختلاف رہیں اور آپ جو چیز حق سمجھتے ہیں اس کو کریں، لیکن ایک دوسرے کو سمجھانے کی بات بھی واجب ہے، تواصو بالحق وتواصو بالصبر بھی واجب ہے. نہیں مانے تو لٹ بازی یا جھگڑا، اس کی وجہ سے بائی کاٹ، یہ سب چیزیں مسلمانوں کی نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے. دن بدن اختلاف کی خلیج اور ہی وسیع ہوتی جائے گی. بہرحال وفي حديث ابي حميد عند ابي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، قال رسول صلى الله عليه وسلم جب تكبيره تحريمه کے لیے ہاتھ اٹھاتے پہلے يرفع يديه اور اس کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے، ثم يكبر پھر اللہ اکبر کہتے. دیکھیے اس کا یہاں واضح طور پر یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائیں اللہ اللہ اکبر، یہ نہیں کہیں اللہ اکبر پھر ہاتھ اٹھائیں. روایت واضح ہے یرفع یدیہ حتی یحاذی بہ امامن کبیہ، ثم عربی کے اعتبار سے ثم ترتیب کے لیے ہوتا ہے، پھر آپ اللہ اکبر کہتے تھے. ولی مسلم ان مالک ان حدثنا حدیث ابن عمر لیکن قال حتی یحاذی بہما فروع اذنین، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کی جیسی ہے کہ آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے، اسی طرح رکوع کے لیے، تو آپ ہاتھ اٹھاتے، لیکن حضرت مالک بن حویرث کی روایت میں ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے کان کے لو تک لے جاتے ہیں، یہ نرم حصہ جو آخری ہے، یہ اس کو شہمۃ العظم بھی کہتے ہیں، فروع العظم، اور اردو میں ہمارے خیال سے کان کی لو جہاں کی عورتیں بالیاں پہنتی ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ دونوں حدیث مختلف اوقات کی ہیں، کسی وقت آپ نے اس طرح کیا، صحابی نے اس طرح دیکھا بیان کیا. اسی طرح مالک بن حویرث مسلم شریف بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان کے لو تک لے جاتے، دونوں جائز ہیں، اس سے زیادہ آگے اٹھانا یہ غلو ہو جائے گا، خلاف سنت ہو جائے گا. یہی حضرت مالک بن حویرث ہیں جن کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ شاید ان کا علاقہ بحرین کے علاقے کے قریب تھا، اس قبیلے کے ہیں یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن مسلم بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 20 آدمی تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں، وقت بنا کر کے ہم آئے پیارے رسول کے پاس، اور ہم لوگ وہاں بیٹھے 20 دن تک بیٹھے، 20 آدمی تھے، 20 دن تک بیٹھے اور پیارے رسول کی نماز دیکھ کر کے نماز پڑھتے تھے اور علم سیکھتے تھے، اور ہم لوگ جوان تھے، وکنا شبابا، یہ روایت ہے کہ ہم لوگ نوجوان تھے. فلما ان رآنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان بنا رؤوفا رحیما ان اشتقنا الى اہلینا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر بہت ہی رحمت اور شفقت کرنے والے ہیں، جب دیکھا کہ ہم نوجوان اپنے بیوی بچوں کی طرف رغبت کرنے لگے، ان کی طرف خیال جانے لگا، ہمارا چاہتے ہیں کہ ہم واپس جائیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا دیکھیے پیارے رسول نے بھانپ لیا، فلما ان رآنا ان اشتقنا الى اہلینا، ہم اپنے اہل عیال میں جانا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں. پیارے رسول نے فرمایا اذهبوا الى اہلیکم، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اپنے بال بچوں میں چلے جاؤ، وعلموا من وراءكم، اپنے پیچھے جو لوگ چھوڑ کے آئے ہو ان کو سکھاؤ، وصلوا واذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی اذان کہہ دے، ولیؤمکم اکبرکم، تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرے، وکنا فی العلم سوا، کیونکہ 20 دن آئے تھے سب ساتھ ہی تھے، جو کچھ لیا سب نے ساتھ لیا، علم میں سب برابر تھے، تو پیارے رسول نے کہا کہ جو تم میں سے بڑا ہو، جو تم میں سے بڑا، سب برابر ہیں علم میں، تو جو سب سے بڑا ہو اس کو حق ہے، ولی امکم اکبرکم، وصلوا کما رأیتمونی اصلی. حضرت مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے ہمیں تاکید کی صلوا کما رأیتمونی اصلی. انہیں کی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ دو رکعت دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ جلسہ استراحت کر دیتے ہیں. جلسہ استراحت کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ سنت ہے یا مجبوری کی شکل میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے آخری دور میں کیا جب کہ آپ کمزور ہو چلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے آپ تھوڑا جلسہ استراحت کر لیتے تھے. نہیں، پیارے رسول کے اس قول کے بنا پر وہ نوجوان الذین، جن کو پیارے رسول نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو نماز اسی طرح نماز پڑھو. حضرت مالک بن حویرث جاتے تھے مسجدوں میں گھس کر کے کہتے تھے واللہ ما اريد الصلاۃ الا لأريكم کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي، مجھے اس وقت نماز پڑھنے کا کوئی وقت تو نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، صرف اس مقصد سے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے. یہ دیکھیے علموا من وراءکم، اپنے پیچھے جو چھوڑ کے